عسکری
مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے
مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے مہدی کے سر سے سایہ بابا
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
صلی اللہ محمد وعلی
وعلا آل بیتہم طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقوله الحق وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
اللهم صل على محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات
اللهم صل على محمد.
شکر ادا کرتے ہیں باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہم سب کو قرآن و عترت سے متمسک فرمایا. شکر ہے اس رب العزت کا کہ جس نے ہم سب کو آئمہ ہدا کا پیروکار قرار دیا, ان کے چاہنے والوں میں سے, ان کے پیروکاروں میں سے قرار دیا. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں دی ہیں. ہر نعمت سے بڑھ کر ایک نعمت ہے, لیکن نعمت ولایت آل محمد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اور یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آل محمد کے چاہنے والوں کو عطا فرمائی ہے, وزان گرامی, یہ نعمت اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا. بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی. مثلا نعمت حیات, زندگی, ظاہری زندگی, اور میں دوسرے الفاظ میں کہوں حیوانی زندگی. حیوانی زندگی یا انسانی زندگی بھی آپ اس کو کہہ لیں, اللہ نے یہ نعمت ہر کسی کو نصیب فرمائی, اور اس سے مربوط ساری چیزیں, اللہ کافر ہو, مومن ہو, دشمن اہل بیت ہو, اللہ نے سب کو عطا فرمائی. لیکن عزیز محترم, یہ جو ایک نعمت ہے, عظیم نعمت ہے, یہ بھی نعمت حیات, لیکن اس نعمت کو جو اللہ نے سب کو نصیب فرمائی, اللہ نے اس میں بخل سے کام نہیں لیا. اللہ بہرحال بخیل تو ہے ہی نہیں, لیکن اللہ نے یہ نعمت سب کو نصیب فرمائی. لیکن نعمت ولایت محمد والے محمد ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے خاصان خاص کو عطا فرمائی. ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں فرمائی. یہ نعمت خاص ہے ان لوگوں سے کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا, جن کے دلوں کو اللہ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے دلوں میں ظرفیت موجود ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو تحمل کر سکے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نعمت ولایت آل محمد ان کو عطا فرماتا ہے کہ جن کے وجود میں یہ ظرفیت موجود ہو کہ اس ولایت کو تحمل کر سکے. تو خوش نصیب ہے اعزاز محترم وہ لوگ کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمت ولایت آل محمد عطا فرمائی, اور اس پر انسان اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کرے تو وہ کم ہے. اور اس نعمت کی شکریہ کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. اذان محترم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا, جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی, تو تم مجھ رسول کی اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, تو یہ اتباع اس بات کا باعث بنے گی کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اس محبت خدا اور اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مغفرت کرے. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, اور اللہ انتہائی غفور اور انتہائی رحیم. حضرت محترم, سب سے پہلے تو ہمیں خدا کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ خدا غفور بھی ہے اور خدا رحیم بھی ہے. اللہ کے گھر پہ جو تختی لگی ہے اس تختی پہ غفور الرحیم لکھا ہوا ہے. اللہ منتقم بھی ہے, اللہ جابر بھی ہے, اللہ کے بہت سارے نام ہیں. اللہ قیامت میں جہنمیوں پر عذاب بھی ڈالنے والا ہے, لیکن اللہ نے کوئی ایسا ٹائٹل اپنے لیے استعمال نہیں کیا. قرآن کی ابتدا ہی رحمان و رحیم سے ہو رہی ہے, اور جگہ جگہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کو رحمان و رحیم کے نام سے پکارا بھی ہے, بیان بھی کیا ہے, اور صاحبان ایمان کو امید بھی دلائی ہے. صدر محترم, سب سے پہلی بات تو یہ اس آیت کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو جوان یہاں تشریف فرما ہے, انسان کتنا بھی گناہگار ہو جائے, کتنا بھی گناہگار ہو, چاہے جوان ہو یا بزرگ ہو, ایک انسان ہے, اس سے غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, کوتاہی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ سالہ سال ہوتی ہے, لیکن کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد یہ محسوس نہ کرے کہ اب میں اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. اذان محترم, کبھی اللہ سے سوئے زن نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ دیکھو جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے لیے ہوتا ہوں. وہ اس نے زن کرے گا, میں اس کے لیے ویسے ہی ہوں گا جیسے وہ سوچتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوئے زن کرے گا تو میں اس کے لیے ویسے ہی ہوں گا جیسے وہ گمان کرتا ہے. تو ہم اللہ سے سوئے زن کیوں کریں جب اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے حسن زن کر, میں کریم ہوں, میں رحیم ہوں, میں غفور الرحیم ہوں, میں سب گناہ بخشنے والا ہوں. تو ذہن محترم, پہلا پیغام تو اس آیت کا یہ ہے جو کہ آخر میں تھا. ذہن محترم, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ محبت کا دعویٰ یک طرفہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ دعوی محبت یک طرفہ ہے. یہ ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں, وہ کہے بھائی میں تو آپ سے محبت نہیں کرتا, صحیح ہے، یہ ایک طرفہ محبت ہوئی نا، آپ کسی سے محبت کرتے ہو وہ آپ سے نہیں کرتا. تو ظاہر محترم اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا دعویٰ بھی یک طرفہ ہے، اس وقت تک یک طرفہ ہے جب تک اللہ کے رسول کی اتباع نہ کی جائے. جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ظاہر محترم جب کوئی حبیب کسی محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عاشق معشوق سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ جناب عاشق معشوق سے محبت کرتا ہے، لیکن معشوق بھی محبوب بھی اپنے محب کو کہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو ذرا محترم یہ ہے عید عاشق کی اور محب کی. جیسے ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ہزار محترم محبت رکھتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے. کمال محبت کب ہے؟ کہ جب مولا علی بھی کہیں کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اور ہزار محترم آل محمد سے محبت یہ دو طرفہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نصیب ہے کچھ لوگوں کا، اربوں کھربوں لوگوں کے درمیان پوری تاریخ بشریت میں چند لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے آل محمد کی مودت کے لیے. اور جب یہ مودت ایجاد ہو جاتی ہے تو پھر یہ دو طرفہ ہوتی ہے. اب جتنی محبت ہم آل محمد سے کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آل محمد ہم سے محبت کرتے ہیں. اور نہ صرف آل محمد، آل محترم آل محمد کا خدا جتنی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو بس یہ دو طرفہ محبت ہے آل محترم، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے اتباع رسول. اور میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، اتباع رسول اور اتباع آل رسول. دیکھیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی کہے جی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. اگر یہ اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اتباع کرے. اور جو اللہ کے رسول کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل محمد کی اطاعت کا بھی دم بھرے. جب تک وہ آل محمد کی اطاعت و محبت کا دم نہ بھرے تو اس نے نہ اللہ کی اطاعت کی ہے نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی. یہ تینوں اطاعتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو اولی الامر ہیں یعنی آل محمد ہیں ان کی اطاعت کرو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو جان محترم محبت کا لازمہ ہے اتباع اور پیروی. ہم جو آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جان محترم محبت انسان کو اتباع اور پیروی کے اوپر آمادہ کرتی. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں آل محمد سے لیکن ان کی اتباع نہیں کرتا، کم از کم کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر دعویٰ کرے تو دائرہ تشیع سے باہر ہے، یہ اور بات ہے وہ کوتاہی کرے سستی کرے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں اتباع نہیں کرتا. سب یہی کہتے ہیں ہم اتباع کرتے ہیں. بس اتباع زار محترم لازمہ ہے محبت کا. کیوں؟ یاد رکھیے گا زار محترم، جب انسان کسی ذات میں ذم ہوتا ہے، کسی ذات سے محبت کرتا ہے، تو پھر انسان نہ صرف اس سے محبت کرتا ہے بلکہ اس کے متعلقات سے بھی محبت کرتا ہے. متعلقات سے محبت کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی جو چیز اس سے تعلق رکھتی ہے اس سے بھی تو محبت کرتا ہے نا انسان. مثلا اگر میں کسی شخص سے محبت کرتا ہوں تو اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں، کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ مثلا اگر میں کسی سے محبت کروں اور اس کی اولاد سے بغض رکھوں، نفرت رکھوں، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی محبت اس سے ہو لیکن بچوں سے محبت نہ ہو. تو یہ یک طرفہ محبت ہوگی، وہ کبھی آپ سے محبت نہیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی اولاد سے بغض رکھتے ہو. اور عجیب معاملہ ہے امت مسلمہ کا کہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آل رسول سے بغض رکھتے ہیں. لہذا ظالم محترم اتباع لازمہ ہے. اچھا، اس میں محبوب کو، معشوق کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ میری اتباع کرو، میری بات مانو، میری خواہش پر عمل کرو. آپ اتنی اس کی ذات میں ضم ہو جاتے ہو، ڈوب جاتے ہو، اتنا اس کی ذات میں کھو جاتے ہو کہ آپ اس کے دل کی خواہش کو جاننے کی تمنا کرتے ہو کہ کاش مجھے پتا چلے کہ اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے، اس کے دل میں کیا خواہش ہے، جلدی سے میں اس پر عمل کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں، اس کے امر کی تعمیل کروں. یہ حقیقی محبت کی علامت ہے. زہر محترم، آپ دیکھیں کہ انسان جب کسی ہستی سے محبت کرتا ہے، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں جو عاشقان علی تھے اور ان میں برجستہ ترین شخصیت حضرت سلمان فارسی تھی، عاشق علی، عاشق رسول، اور صحابہ میں صحابی رسول ہوں یا صحابی علی ہوں، ان میں سب سے بلند ترین درجہ معرفت کا اور ایمان کا اگر کسی کے پاس تھا تو وہ سلمان فارسی کے پاس تھا. اعلی ترین درجہ تھا آل البحر کے بعد. زہر محترم، آپ دیکھیں کہ سلمان فارسی کے بارے میں کہا گیا، کسی نے تعجب کیا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ علی آگے آگے چل رہے تھے اور سلمان پیچھے پیچھے چل رہے تھے. کہا تعجب کی کیا بات. کہا کہ جہاں جہاں علی قدم رکھتے تھے سلمان بین ہی ادھر قدم رکھتے تھے، نہ ایک ذرہ ادھر نہ ایک ذرہ ادھر، اتنی دقت کے ساتھ علی کے نقش قدم پر چل رہے تھے کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک عام انسان اتنے دقت کے ساتھ نقش قدم پر نہیں چل سکتا. کہا کہ اس سے تعجب کی بات بتاؤں، یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کرے کسی کے نقش قدم پر اسی طرح سے چل سکتا ہے. سلمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری نقش قدم پر چلتے تھے، بلکہ سلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ علی کے دل کا حال پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، علی کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ علی کیا ارادہ رکھتے ہیں، علی کیا خواہش رکھتے ہیں. ابھی علی زبان سے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ سلمان اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اللہ زان محترم، یہ ہے محبت اور عشق جو سلمان میں نظر آتا ہے. اور سلمان و منا اہل البیت، سلمان کہاں اور علی کہاں؟ یہ بنی ہاشم ہیں، وہ فرس ہیں، ایرانی ہیں، یہ مدینے کے ہیں، وہ ایران کے ہیں. کیا تعلق ہے سلمان کا رسول اور آل رسول سے؟ لیکن زان محترم، کردار اور اتباع محمد والے محمد اس بات کا باعث بنی کہ رسول کو کہنا پڑا کہ سلمان و منا اہل البیت. اتباع اتنی بڑی چیز ہے. لہذا ذرا محترم یہ محبت بہت بڑی چیز ہے. محبت کا لازمہ اتباع ہے. کوئی یہ نہ کہے جی مجھے محبت ہے علی سے لیکن میں اتباع نہیں کرتا, میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ نہیں رکھتا. نہیں ہزار محترم, یہ بہت ایک شیعہ کے لیے بہت چھوٹی بات ہے, بہت چھوٹی بات ہے. وہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. یعنی یہ بدنصیبی اور بے توفیقی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بھائی اگر علی والے نماز نہیں پڑھیں گے تو علی کے دشمن نماز پڑھیں گے. نماز تو زیبا ہی علی والوں کے لیے ہے, عبادت تو زیبا ہی علی والوں کے لیے. دشمنان علی تو پڑھے نہ پڑھے دونوں برابر ہیں. وہ نمازیں جو دشمنی علی کے ساتھ ہوں اللہ وہ نمازیں عذاب کی صورت پر ان پہ نازل کرے گا. وہ عبادات جو علی کی دشمنی کے ساتھ ہوں اللہ وہ نمازیں اور عبادات ان کے منہ پہ دے مارے. تو نمازیں اور واجبات اور عبادات یہ بڑی یعنی زیب نہیں دیتا ایک مومن یہ کہے جناب میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ نہیں رکھتا. آپ کو زیبا نہیں. اب سلمان فارسی کے پیروکار, آپ ابو ذر کے پیروکار, آپ علی کے پیروکار, آپ مولا سید سجاد کے پیروکار, آپ امام حسن عسکری کے پیروکار. ذرا محترم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں ذرا, اللہم صل علی محمد. ہم جو ان کے پیروکار ہیں, میں آپ ہم سب کم از کم دعویٰ مجھ جیسا شخص دعویٰ ضرور کرتا ہے اندر سے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, امام جانتا ہے. اب دیکھیں زندان میں میرا مولا سخت ترین زندان بان کو معین کیا جاتا ہے, سخت ترین ٹارچر دینے والے لوگ معین کیے جاتے ہیں, اور حکام بالا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی جیلر ہوتا ہے اس سے کہ دو افراد کو معین کیا جائے کہ جو شب و روز مولا کو ذہنی اذیت دے, چین سے نہ بیٹھنے دیں, مسلسل ٹارچر کریں. ان کا کام کیا ہے؟ اذیت دینا. کہاں؟ جیل میں. مولا جیل میں ہے, مولا جیل میں. جب کچھ عرصے کے بعد حکام بالا جیلر سے کہتے ہیں کہ بھائی دورے پہ آنا ہے, دیکھنا ہے کہ آپ نے حسن عسکری کے ساتھ کیا کیا. جب جیل میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ مولا بھی سجدے میں ہے اور وہ ٹارچر کرنے والے ظالم بھی سجدے میں ہیں. صبح ان کو دوسوں کی آوازیں آ رہی, گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی, عبادت کی آوازیں آ رہی, ذکر خدا کی آوازیں آ رہی. حیران رہے. جیلر کو ڈانٹتے ہیں کہ بھائی تمہیں میں نے کہا تھا ظالم ترین لوگوں کو حسن عسکری پر چھوڑو تاکہ وہ شب و روز ان کو تنگ کریں, اذیت کریں, ذہنی طور پر سکون نہ لینے دیں, اور تم تو ایسے لوگوں کو بھیجتے ہو کہ جو خود عبادت گزارے. کہا حاکم بات یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت گزار ہیں. کہا اس سے پہلے یہ عبادت گزار نہیں تھے, بڑے ظالم تھے. جب سے زندان میں آئے ہیں اور حسن عسکری کی عبادتوں کو دیکھا ہے, ان کی نمازوں اور تضرع زاری کو دیکھا ہے, یہ بھی اللہ کے خالص بن چکے ہیں, یہ بھی عبادت گزار بن چکے ہیں. ظاہر محترم, اور یہ ایک امام نہیں, کئی اماموں کی ہسٹری اس طرح ہے. امام حسین کاظم اسی طرح سے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زنی محترم, تمام آئمہ کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں, عبادت کے معاملے میں ہمارا ہر امام ایک طرح کی عبادت کرتا تھا, ایک طرح جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے. تو زنی محترم, وہ ہمارے آئمہ جن کا نام ہی زین العابدین پڑ گیا, اور میں یہ عرض کروں کہ ہر امام زین العابدین ہے, فقط چوتھے امام زین العابدین نہیں ہے. رسول خدا سے لے کر مولا علی تک اور جناب زہرا سے لے کے امام حسن تک اور بعد میں آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب کے سب زین العابدین ہیں لیکن ایک لقب مختص ہے امام زین العابدین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. سب عبادتوں کی زینت ہے, سب سید الساجدین ہیں. جیسا امام علیہ الصلوۃ والسلام رضوان محترم سخت ترین دور میرے مولا نے گزارا ہے, سخت ترین دور. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کا زمانہ نزدیک تھا, بارہویں آقا کی امامت کا زمانہ نزدیک تھا. لہذا جیسے جیسے امام کی غیبت نزدیک آ رہی تھی, امام کی بارہویں آقا کی امامت کا دور نزدیک آ رہا تھا, ویسے ویسے بنو عباس کا کے مظالم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے. اب دیکھیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام 28 سال عمر ہے, یعنی عین جوانی کے عالم, عین جوانی کے عالم. 28 سال میں صرف 6 سال امام حسن عسکری کی امامت, صرف 6 سال. اور یہ جو 28 سال میں گزارے ہیں نا, من جملہ 6 سال اپنی امامت کے اپنے بابا کے ساتھ, باقی ایام 22 سال 24 سال جتنا بھی انہوں نے گزارے, یہ سارے کیا تھے جانے کو, ضلع وطنی میں تھے. ضلع وطنی سامرہ میں باپ اور بیٹے دونوں ضلع وطن تھے. امام حسن عسکری یا ضلع وطن تھے یا قید میں تھے یا نظر بند تھے. اللہ پوری زندگی کی بات کر, پوری زندگی امام حسن عسکری ضلع وطن تھے, قید میں رہے یا نظر بند رہے, اور آخر میں شہادت. زانِ محترم آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ایک مبارز کی زندگی ہے, ایک انقلابی کی زندگی ہے, ایک مجاہد کی زندگی ہے, ایک ایسے فرد کی زندگی نہیں ہے کہ جو معاشرے سے لا تعلق ہو, ایک ایسے فرد کی زندگی نہیں ہے کہ جو گوشہ نشین ہو, جو صرف عبادت کرتا ہو, اس کا تعلق ہی نہیں کون حاکم ہے کون ظالم ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے, کیسے اس ظلم کو روکنا ہے, مظلوم کی کیسے حمایت کرنی ہے, ظالم کی کیسے مخالفت کرنی ہے. ہمارا کوئی امام ازان محترم حالات حاضرہ سے لا تعلق نہیں تھا, ظالم حکومتوں سے لا تعلق نہیں تھا. اور یہ لا تعلق نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ضلع وطنی, قید, نظر بند ہونا اور پھر بالآخر شہید ہونا. بڑے افسوس کی بات ہے جناب محترم کہ آج ہمارے نہ جانے کیا ہمارے معاشرے کے اندر فکر دی جا رہی ہے. افسوس کے ساتھ آج یہ فکر دی جاتی ہے کہ بھئی آل محمد علیہ السلام سے تو ہم کوئی سبق ہی نہیں لے سکتے, یعنی آل محمد اس قابل ہی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم ان سے کوئی سبق لے سکیں, کوئی درس لے سکیں. کتنا بڑا ظلم ہے, کربلا سے ہمیں کوئی درس نہیں لینا چاہیے. بھئی کربلا سے اگر درس نہیں لینا چاہیے, جو اللہ کا سب سے بڑا مدرس ہے, سب سے بڑی درسگاہ ہے, جسے اللہ نے سب سے بڑی درسگاہ قرار دی, اور امام حسین کو سب سے بڑا مدرس اور معلم قرار دیا کہ جو بشریت کا معلم ہے, تو اگر آپ اس سے درس نہیں لوگے تو پھر کس سے درس لوگے؟ کہا جا رہا نہیں کربلا سے کوئی درس نہیں لینا چاہیے, کربلا سے کوئی درس نہیں ملتا آپ کو, کربلا بس رونے کے لیے, آپ رو اور جنت میں جاؤ. بڑے افسوس کی بات ہے, یہ کیا نظریہ ہے؟ بچپنے سے آج تلک نسل در نسل ہم سنتے چلے آئے کہ کربلا ایک درسگاہ ہے, ایک عظیم درسگاہ ہے. امام حسین نے ایک عظیم مقصد کے لیے قربانی دی تھی, اور وہ کیا تھا؟ اسلام بچانے کے لیے قربانی دی تھی. بھائی اس سے بڑھ کر درس کیا ہوگا کہ جب اسلام پر مشکل وقت پڑے تو تم نے قربانی دینی ہے. اور آج کچھ لوگ اٹھ کر کہیں کہ جناب نہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف کیا تھا, وہ نہ نہیں عن المنکر کیا. تمہیں کیا کیا تھا بھائی؟ امام حسین کربلا نعوذ باللہ سیر و تفریح کرنے گئے تھے؟ اپنے قیام کے آغاز سے مدینے سے امام نے یہ نعرہ بلند کیا کہ میں امر بالمعروف نہی نہی منکر کرنے جا رہا ہوں. ذرا محترم آئمہ, تمام آئمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی نہی منکر کرے, اور نہ صرف آئمہ کی, انبیاء کی ذمہ داری یہی تھی, اور نہ صرف انبیاء کی بلکہ ان کے پیروکاروں کی, شیعوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی نہی منکر کرے. اور حسین سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں سب سے بڑا منکر کون تھا؟ خود یزید تھا. یزید وقت کے مقابلے میں, ظالم کے مقابلے میں صدائے احتجاج بلند کرنا, اس سے بڑا ظالم محترم امر بالمعروف نہی نہی منکر کیا ہو؟ اسلام بچانے سے بڑھ کر امر بالمعروف نہی نہی منکر کیا ہو؟ شریعت محمدی کو بچانے سے بڑھ کر امر بالمعروف کیا ہوگا؟ تو ہمیں ظالم محترم تھوڑا سا ہوشیار بھی رہنا چاہیے کہ کیا فکر دی جائے. ہماری قوم کو سلانے کے لیے نئی نئی ڈوز جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے, کبھی کسی روپ میں, کبھی کسی روپ میں, کبھی کسی روپ میں. ظالم محترم آپ مطالعہ کریں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا, آئمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہر امام نے انقلابی اقدامات کیے, کسی امام نے طاغوت وقت کی پیروی نہیں کی اور نہ بیعت کی ہے. یہ بات کہاں سے آ گئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی؟ میں تعجب کرتا ہوں زین محترم ایسی فکر کے اوپر. اگر آپ یہ کہو کہ امام سجاد نے بیعت کر لی تھی, اور بیعت بھی کیسی تھی؟ غلامی والی بیعت تھی. جو روایات کے جو انہوں نے روایات بعض لوگ نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیعت نہیں تھی, غلامی تھی. تو وہ امام سجاد علیہ السلام جو واقعی کربلا میں موجود تھے, جو ابن زیاد کے دربار میں بھی گئے, یزید کے دربار میں بھی گئے, لیکن امام سجاد علیہ السلام نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور کہا قتل کرنا چاہتی ہوں قتل کر دو, تمہارے سامنے جھکوں گا نہیں. ماؤں کے ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی, امام سجاد نے وہاں تو سرنڈر نہیں کیا, وہاں تو غلامی قبول نہیں کی, وہاں تو بیعت نہیں کی. یہ واقعی کربلا کے بعد کیسے بیعت کر لیں؟ اور جب ان کے بابا امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے دی, اتنی بڑی قربانی دی, اتنا بڑا قیام کر دیا, اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ باپ نے قربانی دے دی اور بیٹے نے بیعت کر لی اسی یزید کی, مطلب کوئی عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ کیا آل محمد سے یہ بات میچ کرتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے یہ بات میچ کرتی ہے؟ امام سجاد کا رونا بھی بہت عظیم جہاد تھا, اس میں ایک پیغام تھا, وہ یزیدیوں کو رسوا کرنا تھا. کوئی قدم آل محمد کا, کوئی ایکشن آل محمد کا خزان محترم میں لاغو نہیں ہوتا, بےہودہ نہیں ہوتا, بے مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ہر ایکشن کا ایک مقصد ہے جس کا نتیجہ ہے. آج عزاداری سید الشہداء اگر ہم تک پہنچی ہے, حسین ابن علی کا پیغام زندہ ہم تک پہنچا ہے اور اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہا ہے, واللہ یہ امام سجاد کے اسے گریہ کا اثر ہے. حسن عسکری علیہ السلام ذال محترم سخت ترین شرائط میں اور سخت ترین حالات میں انہوں نے پرچم حسین کو, پرچم اسلام کو, پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکنے نہیں دیا. سخت ترین حالات, ہر طرف جاسوس, ہر طرف مشکل حالات, کرفیو کا عالم ہے, لیکن امام حسن عسکری اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو جاری کیے ہوئے. خاصداری کے ساتھ. اور آپ دیکھیں اس زمانے کے شیعہ بھی کتنے ٹرینڈ تھے, امام کے اشاروں کو سمجھتے تھے, امام کی کنایوں کو سمجھتے تھے, امام کے ایکشن کو سمجھتے تھے. زانِ محترم آل محمد کے چاہنے والے ہوشیار ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کب کیا ایکشن کرنا ہے, کب کون سا عمل انجام دینا چاہیے جو اسلام کے لیے مفید ہو, تشیعوں کے لیے مفید ہو. وہ عمل انجام نہیں دینا جس سے اسلام کو نقصان ہو یا تشیعوں کو نقصان ہو. اتنا زانِ محترم انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے. آل محمد کے چاہنے والے ایسے تھے. لہذا کسی شخص نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کے پاس, ابن اسحاق آئے اور آ کر کہا کہ ابن رسول اللہ آپ بعض دفعہ خطوط لکھتے ہیں ہمیں, رازداری کے ساتھ لکھتے تھے امام کے خط, بڑی رازداری کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے, لوگ بھی خط لکھتے تھے امام کو, امام لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے, بعض لوگوں کو خود امام خط لکھا کرتے تھے. اس وقت میں جب بالکل زانِ محترم بلیک آؤٹ تھا, پابندی تھی, لیکن امام نے اپنا رابطہ عوام سے منقطع نہیں کیا بلکہ رابطہ بحال. لہذا کہا مولا خطوط تو بہت آتے لیکن ہمیں کوئی نشانی ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہ یہ آپ کا خط ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے. تو میرے مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات بھیجی محمد والا, مولا نے ایک جملہ لکھا, کاغذ اور قلم لیا اور ایک جملہ لکھا. لکھا کہ دیکھو جب بھی میں تحریر لکھوں گا اور میری تحریر پہچاننا چاہتے ہو تو کبھی میں موٹے قلم سے لکھوں گا, کبھی باریک قلم سے لکھوں گا. اللہ, کبھی باریک قلم سے کبھی موٹے قلم سے لکھوں گا اور یہی میری پہچان ہوگی, سمجھ جانا کہ یہ میری تحریر. تو یہ ابن اسحاق کہتا ہے کہ جب مولا لکھ رہے تھے نا جملہ تو میرے دل میں آیا کہ کاش مولا یہ قلم مجھے ہدیہ دے دے, کاش یہ تبرک کے طور پر یہ قلم مجھے دے دے, میں اپنے پاس ہوں. کہا جیسے ہی مولا نے تحریر ختم کی, کہا کہ اے ابن اسحاق جو تمہارے دل میں تھا ہم نے قبول کیا, یہ قلم تمہارے حوالے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. قلم کو قبول کرتا ہے, چھونتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے اور پھر مولا سے کہتا ہے کہ مولا میرے دل میں ایک بات ہے, ایک سوال ہے, کیا آپ جواب دیں گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا آپ کے بابا کے زمانے سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا لیکن شرم کے مارے میں ان سے سوال نہیں کر سکا. کہا کوئی بات نہیں, خجالت نہ کرو, شرم نہ کرو, سوال کرو. کہا کہ مولا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کی حدیث ہے کہ انبیاء ہمیشہ سیدھا لیٹا کرتے تھے, یعنی آسمان کی طرف چہرہ ہوتا تھا اور جب سوتے تھے تو سیدھے لیٹتے تھے, یعنی پشت کمر لیٹتے تھے. اور میں نے سنا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں اور منافقین بائیں کروٹ لیٹتے ہیں, اور شیاطین اوندھے منہ لیٹتے ہیں یعنی سر نیچے پیٹھوں پر. کہا مولا کیا ایسا ہی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ کہا ہاں یہ سچ ہے, یہ حدیث درست ہے. کہا مولا ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے دائیں طرف لیٹا ہی نہیں جاتا, میں جب بھی دائیں طرف کروٹ لے کے لیٹنا چاہوں تو لیٹ ہی نہیں سکتا, تو مجھے نیند ہی نہیں آتی, تو ہمیشہ بائیں طرف کروٹ لے کے سوتا ہوں. مولا اس کا حل کیا ہے؟ مولا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میرے قریب آؤ. مولا نے اس کو اپنے پاس بلایا, مولا نے اس کے دائیں طرف ہاتھ لگایا, بائیں طرف ہاتھ لگایا, اسے گلے لگایا اور اس کے بعد کہا جاؤ. ابن اسحاق کہتا ہے کہ جب میں گھر گیا تو اس کے بعد ساری زندگی مجھے بائیں طرف کروٹ کبھی نیند نہیں آئی, ہمیشہ دائیں طرف نیند آئی. اللہ, تو ظاہر محترم یہ جوانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اوندھے منہ لیٹنا صحیح نہیں ہے, مکروہ, حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. کہا کہ شیاطین لیٹا کرتے ہیں اوندھے منہ, یعنی سر نیچے ہو, پیٹ آپ کے آسمان کی طرف ہو. انبیاء سیدھے لیٹتے ہیں اور مومنین دائیں کروٹ میں لیٹتے ہیں. البتہ اگر کوئی بائیں کروٹ لیٹے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ظاہر محترم کہ اس زمانے میں شیعان حیدر کرا کتنے ہوشیار ہوا کرتے تھے اور آئمہ سے کتنے مربوط ہوا کرتے تھے, جانتے تھے حالات کیا, آئمہ کی معاون تھے, مددگار تھے. زان محترم یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے باعث اذیت نہ بنیں بلکہ ان کے معاون بنے, مددگار بنے. بعض دفعہ ہمارا کوئی ایکٹ یا کوئی ایکشن, کوئی ایسا کام مکتب کی بدنامی کا باعث بنتا ہے, تشیع کی بدنامی کا باعث بنتا ہے, اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. اور یہ ظاہر محترم جائز نہیں ہے. انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو خوش ہوں. اسی ایک روایت میں موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے خاص لوگ داخل. پوچھا گیا کہ کون سا دروازہ, کہا کہ اس دروازے کا نام ہے معروف. معروف امر بالمعروف ہے, معروف نام ہے اس دروازے کا. مولا اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں؟ کہا اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کرتے ہیں, جو ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کرتے ہیں, جو خدمت خلق کرتے ہیں, دوسروں سے بھلائی کرتے ہیں, دوسروں سے نیکیاں کرتے ہیں, وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں. زن محترم ایک مومن اس کا وجود دوسروں کی بھلائی کا سبب ہے, دوسروں کی اذیت کا سبب نہیں. ہماری تربیت, ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچے بھلائی کو پسند کریں, نیکیوں کو پسند کریں, خدمت خلق کو پسند کریں. بچپنے سے ہی بچوں کو عادی بنانا چاہیے خدمت خلق کا. اور یہ عزاداری سید الشہداء ظاہر محترم اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. اسی میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے کہ جب بچے یہاں پر آتے ہیں, کوئی تبرک تقسیم کر رہا ہوتا ہے, کوئی سبیلے لگا رہا ہوتا ہے, کوئی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے, کوئی مسجد اور مجلس کا انتظام کر رہا ہوتا ہے, ظاہر محترم پوری ایک درسگاہ ہے یہ عزاداری سید الشہداء. لہذا اگر عزاداری میں بچے زیادہ سے زیادہ آئیں, میرے آپ کے بچے, اللہ ہمارے بچوں کو توفیق عنایت فرمائے, ظاہر محترم کی بہت بڑی درسگاہ ہے, بہت بڑی درسگاہ, ایک جامع درسگاہ. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے والنشیا کے اندر یہ ہمارا قرآن ناطق, یہ جو مسجد ہے, امام بارگاہ, یہاں پہ جو بھی سلسلے ہیں سارے درسگاہ ہیں. ظاہر محترم کی بہترین نعمت ہے, ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے. تمام یہاں کے رہنے والوں اختلافات سے پرہیز کرتے ہوئے اس کے مفاد کو مد نظر رکھیں. یہ آپ کی نسل کی تربیت گاہ ہے, تربیت گاہ, امام بارگاہ تربیت گاہ ہے, مسجد تربیت گاہ ہے. اگر یہاں سے تربیت نہیں ہوگی ہم, ورنہ یہ جو اسکولوں میں تو آپ چاہتے ہو, سمجھتے ہو کہ بیکن ہاؤس میں آپ کے بچوں کی اسلامی تربیت ہوگی. یہ جو جدید اسکول کھلے ہوئے برٹش اور امریکن, یہ آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے؟ ظاہر محترم سب سے بڑی درسگاہ یہی امام بارگاہ اور مجلس عزا ہے. جیسے کوشش کریں کہ یہاں کا ماحول کیسا ہو, ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے بچے جب آئیں تو کچھ سیکھ کے جائیں, کوئی بے نمازی آئے نمازی بن کے جائے, بد اخلاق آئے با اخلاق بن کے جائے. اگر کوئی شخص فرض کر لیجئے دین کا صحیح عقیدہ نہیں رکھتا تھا, یہاں سے صحیح عقیدہ لے کر جائے, بے عمل تھا باعمل بن کے جائے. ظلم نہیں ہے کہ ایک باعمل بچہ آئے اور آپ بے عمل بنا کے اسے باہر بھیجو، ایک نمازی بچہ آئے آپ بے نمازی بنا کر اس کو باہر بھیجو، صحیح عقیدے والا بچہ آئے آپ اسے بد عقیدہ بنا کر باہر بھیجو۔ کل جناب زہرا کو جواب نہیں دینا، مولا علی کو جواب نہیں دینا آپ نے، یا ائمہ معصومین جنہوں نے اسی توحید و نبوت کی خاطر ساری قربانیاں دی، آپ کیا جواب دوں گے؟ اپنی ایک چھوٹی سی، بار زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہمیں خواہشات نفسانی سے بالا تر ہو کے عزیز محترم ان مجالس کی حفاظت کرنی چاہیے، عزاداری کی حفاظت کرنی چاہیے، امام بارگاہوں کی اور مساجد کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ میں نے بہت وقت لیا زہر محترم، آج گیارہویں آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مجلس ہے، اور یہ مجلس خود تیاری ہے بارہویں آقا کے ظہور کی، یہ پوری عزاداری، پوری عزاداری آمادگی ہے امام زمانہ کے ظہور کی، یہ تیاری ہے، یہ جد و جہد ہے کہ علم عباس جو علم امام مہدی ہوگا، اچھا یہ جو سربلند آپ نے رکھا ہے نا زانِ محترم، یہ نسل در نسل آپ ہاتھوں میں تھامتے رہے ہمارے جوان، یہ اسی لیے ہے کہ انشاءاللہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے یہ علم امام زمانہ کے ہاتھ میں تھمائیں گے۔ یہ تیاری ہے عزاداری ظہور امام کی، حضرت محترم اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم زمانے کے امام کو اپنی زندگیوں میں فراموش نہ کریں۔ زمانے کا علی امام مہدی، زمانے کا حسن امام مہدی، زمانے کا حسین امام مہدی، زمانے کا حسن عسکری امام مہدی، زمانے کا محمد امام مہدی۔ لہذا زارِ محترم آج امام حسن عسکری امام مہدی کے بابا کی شہادت کی مجلس، اور کس قدر کریم تھے امام حسن عسکری، زانِ محترم متعدد واقعات ہیں کہ کسی کے دل میں کوئی خواہش بھی ہو نا، خواہش بھی کاش مولا امام حسن عسکری میری اس خواہش کو پورا کر دیں، یہ حاجت پورا کر دیں، ابھی وہ زبان پر نہیں لاتا، لبوں پہ نہیں لاتا، لیکن امام حسن عسکری اس کی خواہش کو پورا کر دیتے تھے۔ اور آج میں اور آپ اسی امام حسن عسکری کی بارگاہ میں آئیں، بارگاہ عسکری میں اپنی جھولی پھیلا دیں، مولا ہم گناہگار آپ کی بارگاہ میں آئیں، ہم خطاکار آپ کی بارگاہ میں آئیں، مولا ہم اس قابل نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے شیعہ مولا، لیکن اپنی محبت و مودت کے وسیلے سے ہمیں اپنے شیعہ میں شمار فرمائیے۔ عزاداروں آج آئے غصہ دیتے ہیں جناب زہرا کو، آج غصہ دیتے ہیں امام زمانہ کو، کیوں زارے محترم جناب زہرا کو؟ اس لیے کہ یہ جو نسل ہے نا، یہ نسل زہرا ہے، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر دے کے مسموم کیا، عجیب حال ہے آل محمد کے جنازوں کا۔ اب دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تو نہیں اٹھانا، گھر میں رسالت مآب کو دفن کیا گیا، اللہ اکبر۔ عزاداروں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ کیسے اٹھا ہے؟ رات کی تاریکی میں 7-8 افراد سے زیادہ لوگوں نے جناب زہرا کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور میں قربان جاؤں علی ابن ابی طالب آپ پر، عزاداروں جب قبر زہرا کو بلایا نا تو نشان مٹا دیا جناب زہرا، اور آج تلک نہیں معلوم جناب زہرا کی قبر کہاں ہے، رات کی تاریکی میں جناب زہرا کا جنازہ اٹھا۔ اور عزاداروں ایک اور جنازہ ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کا ہے، 4 افراد نے جنازہ اٹھایا اور زدارو جب جنازہ نجف میں دفن کیا گیا تو 100 قبریں بنائی گئی، 100 قبریں. کیوں عزادارو؟ یہ مظلومیت ہے علی ابن ابی طالب کی، عزادارو تمہارے مولا کی مظلومیت ہے. 100 قبریں بنائی گئی تاکہ قبروں کو جب اکھاڑا جائے عزادارو تو ان کے لیے مولا کے جنازے کو پیدا کرنا آسان نہ ہو، اور یہ کوشش کی گئی. اللہ اکبر، یہ ہے مظلومیت آل محمد کی. اور عزادارو ایک اور معصوم کا جنازہ ہے جو گھر سے نکل کر دوبارہ گھر آیا. گھر سے گیا تو سفید کفن تھا، لیکن جب لوٹا ہے تو 72 تیروں کے ساتھ سرخ ہو کے لوٹا. میں قربان جاؤں مولا حسن آپ کے. اور عزاداروں ایک اور جنازہ ہے جو کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، جس جنازے کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے. اجرک اللہ. عزاداروں زہرا کے لال ایک اور لال کا جنازہ ہے جو بغداد کے پل پہ پڑا ہوا ہے. 4 مزدور ہیں اور آواز دی جا رہی ہے ہذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. عزاداروں اور عزاداروں ایک جنازہ میرے مولا امام حسن عسکری کا ہے. 5 سال کے ہیں میرے مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ کی عمر مبارک 5 سال کی ہے. عزادارو بس ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ جب بھی اس کی روح پرواز کرے جوان بیٹا اس کے پاس موجود ہو. میں کہوں گا مولا امام حسن عسکری آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام زمانہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ کا سر امام زمانہ کی آغوش میں ہے، آپ امام زمانہ کی زیارت کر رہے ہیں، امام زمانہ آپ کی زیارت کر رہے ہیں. لیکن میرا سلام ہو کربلا میں شہید ہونے والے پر، میرا سلام ہو حسین ابن علی پر. کربلا کی تپتی ریت ہے، زمین کربلا ہے، زہرا کا لال ہے، حسین کا سر زمین کربلا پر ہے. حسین نے سینے پر اپنا ایک بوجھ محسوس کیا، اب جو آنکھیں کھولی نہ کیا دیکھا، وہ شمر و جال سن علی صدرے، شمر سینے پہ سوار ہے، ہاتھ میں خنجر ہے. عزاداروں ایک دفعہ شمر نے بالوں میں ہار ڈالا، اب جو خنجر چلنے لگا، ایک دفعہ آواز بلند ہوئی علی قد قتل الحسین بکربلا. اجرک اللہ. عزاداروں بس میرے مولا، میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا. امام زمانہ میرے امام حسن عسکری کے پاس آئے اور آ کر اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا. امام حسن عسکری نے کہا کہ بیٹا ہو سکے تو مجھے دوا پلا دو، مجھے پانی پلا دو. اپنے دست مبارک سے امام زمانہ نے اپنے بابا کو پانی پلایا. لیکن عزاداروں کربلا کے میدان میں علی اکبر ہے جو اپنے بابا کے پاس آیا ہے، بابا اگر ہو سکے تو مجھے کچھ گھونٹ پانی پلا دیجیے. میرے مولا حسین نے اپنی خشک زبان کو علی اکبر کے دہان میں دی. عزادار علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان باہر نکالتے ہوئے کہا، بابا آپ کے حلق میں تو، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداروں بس میرے مولا امام حسن عسکری کا جنازہ میرے مولا امام زمانہ نے پڑھایا. امام نے اپنے باپ کا جب بابا کا جنازہ پڑھایا، لیکن 11 محرم کو جب امام سجاد کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے، ہاتھ پسے پشت بندے تھے، ناکے سے پاؤں بندے ہوئے تھے، زینب نے اپنے بھائی کے اوپر اپنے آپ کو گرایا، بین کرنا شروع کیے. سید سجاد کی طرف جب نگاہ پڑی نہ کیا دیکھا، سید سجاد ناقے پر بیٹھے ہیں، روح پرواز کرنے والی ہے، جناب زینب نے لاشا چھوڑا، بیٹے سید سجاد کے پاس آئیں، آ کر کہا بیٹا سید سجاد کس حالت میں دیکھ رہی ہو، گویا تیری روح پرواز کرنے والی ہے، کہا پھوپھی اما جس کے باپ کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہو جوان بیٹا موجود ہو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے بے گور و کفن باپ کا لاشا پڑا، ماتم عرض کری۔